نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نوافذ وضو، نوافذ کا معنی ہوتا ہے جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. پہلا ہے لیٹ کر یا گہری نیند سو جانا، لیٹ کر یا گہری نیند سو جانا. دوسرا ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا. تیسرا ہے ہوا کا خارج ہونا. اور چوتھا ہے مزی کا خارج ہونا. اچھا، جو ہمارے یہاں پر جو بات مشہور ہے، جیسے کچھ اسکالرس اس کے قائل ہیں کہ یہ چار تو ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس میں کے انڈر آئیں گے، لیکن یہ چار مین ہیں. جیسے اونٹ کے گوشت کھانے کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اتنا ریئر نہیں ہوتا، یعنی عام دنوں میں نہیں ہوتا ہے وہ. تو یہ چار مین ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں، سیکوینس یہی رکھی جائے گی، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، سیکوینس یہی ہونی چاہیے. پانچویں نمبر پر اونٹ کا گوشت آئے گا. اب یہ جو دو باتیں ہمارے یہاں، نقصیر پھوٹنے پر اور کے آنے پر، تو وہ ضعیف حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے، وہ اس میں انہوں نے دی ہے بلوغ المرام میں، ابن ماجہ کی روایت ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں کہ آ جائے، یا نقصیر پھوٹ پڑے، یا پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے سے باہر آ جائے، یا مزی کا خروج ہو جائے، تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر بنا کر لینے، اسے آگے شروع کر لے، اور اس دوران میں بس شرط ہے کہ اس نے گفتگو نہ کی ہو. پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری جو روایت ہے حدیث کی، اس سے جو ہے نہیں، جو صحابہ اکرام کا عمل تھا، نہیں کثرت سے صحابہ اکرام پر اس پر عمل تھا، صحابہ اکرام اور تابعین کا، کہ وہ لوگ اگر ان کو نماز کے دوران نقصیر پھوٹ جاتی، یا کوئی زخم لگ جاتا، یا تیر لگ جاتا، یا ان کی کوئی پھنسی یا پھوڑا کچھ پھوٹ جاتا اور اس میں سے خون نکلتا، تو وہ وضو نہیں چھوڑتے تھے، مطلب ان کا وضو برقرار رہتا تھا، وہ اسی وضو میں نماز پڑھتے تھے. اور کئے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر اس طرح سے الٹی ہو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ کوئی صحیح حدیث سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن کچھ اسکالرس اس ضعیف حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران یا وضو کے بعد اگر آپ کو الٹی آ جائے تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں تو نو ڈاؤٹ، کئی صحابہ کرام کا عمل ہم کو بتاتا ہے کہ جب ان کو خون نکلا تھا تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی مطلب، اور وہ اسی وضو میں نماز پڑھتے رہے. اور ہنسنے سے نماز تو ختم ہو جائے گی آپ کی، یعنی آپ کو نماز دہرانی پڑے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی سامنے سے آ رہے تھے، وہ ان کا پیر لڑکھڑا گیا اور وہ گر گئے، تو صحابہ کرام کی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی ہنسی نکل گئی زور سے. تو اللہ کے رسول نے نماز دہرانے کے لیے کہا، وضو لوٹانے کے لیے نہیں کہا، ٹھیک ہے. تو یہ بات پھر سمجھ میں آ گئی کہ نواقض وضو میں کیا کیا آئے گا. اونٹ کا گوشت کھانے میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ مستحب میں آئے گا وضو کرنا، کیونکہ کوئی بھی جو حلال جانور ہے اس کا گوشت پکا، کوئی بھی مطلب گوشت کھانے سے وضو جو ہے نہیں ہوتا. یہ دو رائے ہے، لیکن جو زیادہ صحیح رائے ہے، جب اللہ کے رسول نے واضح طور پر حدیث میں ہم کو بتا دیا، جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ بکری کا گوشت کھا کر، تو آپ نے کہا تھا کہ چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو. لیکن جب اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو. اس لیے اسکالرس کہتے کہ آپ قسم کے واضح الفاظ ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو کیا تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بھی نواخذ وضو میں شمار کیا جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ مستحب میں شمار ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، تو اسی لیے اس کو پانچویں نمبر پر لایا ہے کہ جس میں اختلاف ہے تو پھر دونوں رائے ہو سکتی ہے قابل قبول. اور جو کہ الٹی کا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ کر لیں، لیکن ایکچولی جو ہے صحابہ اکرام اور تابعین کا یہ اوپینین تھا کہ وہ الٹی آنے سے بھی وضو کے ٹوٹنے کے قائل نہیں. یہ بات چیز ہے جی. نہیں، زور سے کہہ کہا لگا کر ہنسنا جس میں آواز آئے اس میں ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، مسکرانے میں اس میں نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے. اب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے دیکھتے ہیں. حیض کا خون دھونا ضروری ہے، حدیث نمبر 227. جی، گہری بے ہوشی تو وہ سونے میں آ جائے. ہم سے محمد بن مسلح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا، ان سے فاطمہ نے اسماء کے واسطے سے. وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. اور یہ ہم پہلے سے پڑھتے آئے طہارت کے مسائل میں کہ جو حیض کے خون کے دھبے ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، اس کو دھونا ضروری ہے کپڑے سے تبھی وہ پاک ہوگا. और ये खुरचने का क्यों कहा गया, क्योंकि उस जमाने में पानी की इतनी परवानी थी, हम तो टैप खोलते हैं बल्कि वॉशिंग मशीन में इतना लीटर पानी आता है बहुत ज्यादा। उस जमाने में एक घड़ा पानी लाने के लिए इतनी दूर उनको जाना पड़ता था, तो पानी अवेलेबल नहीं था इजीली, तो लिहाजा इसीलिए जब आप उसको पहले खुरच देंगे तो ज्यादा पानी नहीं लगेगा धोने के लिए, इसीलिए कहा गया कि पहले उसको खुरच दे, अगर वो सूख गया हो तो उसके बाद उसको पानी से धो ले। जब पानी से उस वक्त तक धोते रहे जब तक कि वो रेड कलर का अगर निशान सुर्ख रंग निकलता रहे, जब सुर्ख रंग निकलना बंद हो जाए तो बस काफी है, फिर अगर धब्बा बरकरार भी रहे तो उसमें नमाज हो जाएगी, ये हम पहले से जानते हैं। फिर आगे की हदीस भी सेम है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मनी का धोना और उसका खुरचना जरूरी है, इस दो चीज औरत से लग जाए उसका धोना भी जरूरी है। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, कहा मुझे अमर बिन मैमून अल जज़री ने बताया, और सुलेमान बिन यसार से, वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, आप फरमाती हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत को धो लेती थी, फिर उसको पहनकर आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और पानी के धब्बे आपके कपड़े में होते थे। उससे मिलती जुलती अगली हदीस भी देख लीजिए कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है, लेकिन ये दूसरे रिवायत से यानी दूसरी सनद के साथ है, कि वो कहती कि मनी हम जो है तो उन्होंने फरमाया कि मैं मनी को रसूल करीम के कपड़े से धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले जाते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे आपके कपड़े में बाकी होते। अब यहाँ पर इससे पता चल रहा है, दो बातें पता चलती हैं, अभी तो ये हदीस है, फिर आगे हम जब गुस्ल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो मनी के बारे में दो राय है, और इसमें जो है कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मनी नजस होती है और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं। जो कहते हैं कि नजस होती है और उसको धोना जरूरी है तो वो ये हदीस से दलील देते हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मनी नजस नहीं है बल्कि उसको सूखने के बाद खुरच देना काफी है, तो वो दलील लेते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उस दूसरी हदीस से जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुरच कर मनी को हम लोग साफ कर लिया करते थे, वहां धोने का बयान नहीं है, तो इसमें इख्तलाफ है। तो बेहतर है कि इसको अगर वो सूखी ना हो तो धो लिया जाए, और अगर जिस कपड़े पर लगी होंगी तो अगर है तो उसको धो लिया जाए, या सूखने के बाद खुरच दिया जाए, नमाज हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, लेकिन गीला होने के वक्त तो अगर गीला है वो तो उसको तो धोना ही पड़ेगा आपको, सूखने के बाद फिर खुरचने का जिक्र है, तो सूखने के बाद फिर वो क्या हो जाएगी, वो नजस नहीं रहेगी। लेकिन ये इसमें दो ओपिनियन है, उसमें से आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। अगर मनी है कोई और नजाकत मसलन है उसका खून धोए और फिर उसका असर ना जाए तो क्या हुक्म है। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अमर बिन मैमून ने, वो कहते कि मैंने इस कपड़े के मुताबिक जिसमें जनाबत यानी नापाकी का असर आ गया हो सुलेमान बिन यसार से सुना, वो कहते थे कि आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया कि मैं रसूल करीम के कपड़े से मनी को धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर निकलते धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते थे। इससे मालूम है कि अगर पानी के धब्बे या उस चीज का निशान भी रह जाए तो वो उसमें नमाज हो सकती है, यानी जरूरी कि धब्बा निकल ही जाए, बल्कि धोने के बाद अगर धब्बा रह जाए तो भी नमाज हो सकती है, धोने के बाद अगर वो गीला रहे तो भी नमाज उसमें हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इसमें है ना कुछ लोग बहुत ज्यादा मुबालगा आ रही से काम लेते हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल इतना भी नापाक समझते हैं बहुत ज्यादा, और फिर उसकी वजह से जैसे एक खातून थी हमारी बहुत ही करीबी जाने वाली थी, अल्लाह ताला उनको उस मर्ज को दूर करे, उनको बस एक शक सा ही पड़ जाता था, तो उसकी वजह से वो कहती कि जब तक कि वो अपना पूरी हर चीज ना धो ले उस कमरे में की, उनको पाकी का एहसास नहीं होता था, और वो कहती कि वो अपने हाथ इतनी दफा धोती है कम से कम 20-20 मरतबा वो हाथ धोती है, उनको ऐसे लगता था कि मतलब मुझसे नापाकी निकली ही नहीं। और आप देखिए किसकी वजह से जिंदगी कितनी अजीरन हो जाती है। फिर तो एक्चुअली हमें बताया गया हमारे दीन में कि किसी भी चीज को इतना अपने ऊपर सवार ना कर लो, और ये जो शक की बीमारी कि आप पाक नहीं हुए तो ये तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं। तो और उसकी वजह से उनके हस्बैंड उनसे इतने इरिटेट हो गए थे बहुत ज्यादा, बच्चे भी, क्योंकि उनको बस बार बार ये एहसास होता था कि मैं पाक नहीं हूँ, मैं पाक नहीं, इस तरह से। तो इस वजह से इतना बहुत बार बार उसको उसी पर लगे रहना कि पाक हम हुए नहीं हुए। जैसे बहुत सारी खवातीन कहती है कि हम 2-3 दफा गुस्ल करते, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि एक बार गुस्ल जनाबत किया था तो कुछ चीज निकली बाहर। जब आप एक बार अच्छे से गुस्ल कर चुके बाद में अगर कुछ चीज निकली भी तो नो प्रॉब्लम, जब आपको मालूम है कि ये अगर यानी वो एहतलाम की सूरत में ना हो। जी जी धुलाते हैं जी, बिल्कुल धोते रहना। हाँ कुछ लोगों को तो हाथ स्किन खराब हो जाती है इतने बार हाथ धोने से, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हाथ पाक ही नहीं हुए हैं, तो इतने बार बार धोने से, ये साबुन से धोने से हाथ की स्किन खराब हो जाती है, बहुत से लोगों को ऐसे देखा है। तो ये एक्चुअली एक शक की बीमारी है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इमाम बुखारी का भी बाप मानने का ये मतलब था, और हमारे फुक्का ने जितनी भी जो आप फिक की किताबें देखेंगे उसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि यानी ठीक है जो नजाकत है जो गंदगी है ठीक है उसको धोना जरूरी है, लेकिन फिर बाद में उसके शक में पड़े रहना कि अच्छा ये ऐसी चीज है और ये जो बोलो बाजार है वो तो नो प्रॉब्लम, वो तो है ही है, उसको तो नजाकत को गंदगी को धोना है, लेकिन ये चाहे वो फिर हैज हो या फिर वो मनी हो इसके बारे में कि आप अगर उसको धो लें धब्बा बाकी रह जाए तो कोई मसला नहीं है। पहले जमाने में क्या था, आप देखेंगे जो यहूद थे उनके यहाँ जब गंदगी लगती थी तो क्या कर देते थे कपड़े को, उनको हुक्म क्या था कि उसको या तो काट कर फेंक दो या जला दो या निकाल दो। हमको अल्हम्दुलिल्लाह क्या फराहम किया गया, आसानी फराहम की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अगर आपने कपड़ा पहना था और हैज लग गया उसको तो आप उतने हिस्से को धो लें तो भी आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, और जिस पर हैज लगा नहीं उसमें तो नो डाउट आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि गंदगी उसको लगी नहीं। कब नमाज नहीं पढ़ेंगे उसमें, जब उसको नजाफत लग गई होगी तो उस सूरत में नहीं पढ़ना है जी। वो दुपट्टा नहीं यूज करते हैं जो हैज में पहना था, कहते हैं बिल्कुल भी नमाज में नहीं यूज करेंगे, अबाया भी नहीं करते हैं। अगली जो हदीस आ रही है वो खासतौर से मैं इसलिए लेना चाह रही क्योंकि मेरे पास बहुत दफा इसका सवाल आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बुखारी में ऐसी हदीस है। जब लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको पढ़ते हैं ना तो तब फिर वो गलत फहमी का कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो उसका बैकग्राउंड आप समझ लें कि कुछ लोग थे और बहुत मशहूर है ये हदीस असल में, कुछ लोग आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो जो बदरी थे एक्चुअली, और उनको कुछ पेट की बीमारी हो गई थी और ये लोग इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे अल्लाह के रसूल के पास आए। तो जब इनको पेट की बीमारी हो गई तो अल्लाह के रसूल ने इनको ऊंट के बाड़ों में रहने के लिए कहा था और इनके लिए इलाज तजवीज किया था ऊंट का पेशाब क्योंकि, और आज भी एक डॉक्टर अमेरिकन डॉक्टर है उसने तहकीक की है और उसकी तहकीक से ये बात साबित हुई है कि उस बीमारी का इलाज कुछ किस्म का एक वो बुखार होता है, कुछ जरासीम होते हैं जो पेट में चले जाते हैं जिसकी वजह से पेट फूल जाता है, बुखार उतरता नहीं है, तो उसका इलाज सिर्फ ऊंट के पेशाब में, जो वो जरासीम को वही चीज मार सकती है जो ऊंट के पेशाब में पाई जाती है। तो बहरहाल उस वक्त अल्लाह के रसूल ने उनको कहा था कि तुम ऊंट के बाड़े में रहो और ऊंट का पेशाब पियो, तो अल्लाह के रसूल ने उनको वहां भेज दिया था, उन लोगों को, आठ लोग थे तकरीबन, सात आठ लोग थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां गए और जब वो अच्छे हो गए, वो ऊंट का पेशाब पीते रहे, उसके बाद जब वो अच्छे हो गए तो वहां का जो रखवाला था, जो मुसलमान था चरवाहा, वो अकेला था। उन्होंने उस अकेले चरवाहे को बाद में क्या, उनकी नीयत बदल गई, एक तो इस्लाम से फिर गए, मुर्तिद हो गए, दूसरा उस चरवाहे को उन्होंने मार डाला और मारा भी आम तरीके से नहीं, उसकी आंखों को या तो निकाल दिया या उसमें सलाखें डाल दी और फिर ऊंटों को लेकर भाग गए। तो बेसिकली तीन जुर्म थे उनके, और वैसे तो चार हो गए देखा जाए तो, कि पहला जुर्म था कि मुर्तिद हो गए, दूसरा जुर्म था कि ऊंटों को चोरी कर लिया, तीसरा जुर्म था चरवाहे को कत्ल कर दिया, और चौथा जुर्म था अजियत देकर, यानी फसाद, यानी उन्होंने पहले मारा नहीं उन लोगों ने, बल्कि पहले आंखें यानी तकलीफ दी, अजियत दी, यानी आजा निकाले, उसके बाद मार दिया। तो इस वजह से फिर अल्लाह के रसूल को जब जैसी खबर हुई तो आपने जो है फिर उनको पकड़वाया, वो थोड़ी दूर गए थे तो पकड़े गए, फिर उनको भी सेम फसाद के तौर पर पहले उनकी आंखें निकाली गई और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल क्यों किया गया, एक तो फसाद भी था और दूसरा इर्तिदाद, ठीक है। हम सब जानते हैं कि चार सूरतों के अलावा किसी का कत्ल जायज नहीं, ठीक है, और उसमें एक कौन सी आती है, मुर्तिद हो जाना। तो अब बहुत से लोग ने देखा कितनी तकलीफ दे सजा दी थी, तो वो ये तकलीफ दे सजा देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि एक मजलूम अकेले चरवाहे पर आठ लोगों ने हमला किया, तो ज्यादा जुल्म कौन सवाब है। और दूसरा फिर आप देखिए कि एहसान का बदला उन्होंने क्या दिया, अल्लाह के रसूल ने क्या किया था उनके ऊपर, एहसान किया था, उनकी बीमारी को उनसे दूर करने के लिए उनको एक नुस्खा भी बताया, उनको ऊंट के बाड़े में रखा और उन्होंने बदले में ये सिला दिया, यानी धोखा दही की, गद्दारी की और उल्टा नुकसान पहुंचाना था, तो इसकी बिना पर फिर उनको ये सजा दी गई। तो वही हदीस है यहाँ पर। अनस से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग अक्कल या अरीना कबीलों के मदीना में आए और बीमार हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लकाह में जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वहां ऊंटों का दूध और पेशाब पिए, चुनांचे वो लकाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल करके वो जानवरों को हांक कर ले गए। अलग सुबह यानी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वाकये की खबर आई तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए, दिन चढ़े वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में पकड़ कर लाए गए, आपके हुक्म के मुताबिक उनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गर्म सलाखें फेर दी गई और मदीना की पथरीली जमीन में डाल दिए गए। प्यास की शिद्दत से वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू कलाबा ने उनके जुर्म की संगीनी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को कत्ल किया और आखिर ईमान से फिर गया अल्लाह उसके रसूल से जंग की। तो वहां में ना हारब अल्लाह, जो अल्लाह ताला के साथ जंग का इरादा करे, सूरह मायदा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कत्ल कर दिए जाएं, सुली पे लटका दिए जाएं और उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, ठीक है। तो वहां अल्लाह ताला ने कुरान में खुद सजा बयान की ऐसे लोगों की, तो इसी बिना पर उनको वो सजा दी गई। तो ये आठ आदमी थे, चार कबीले अरीना के और कबीले अक्कल के और एक किसी और कबीले का, उनको मदीना से 6 मील दूर जुलमज नामी मुकाम पर भेजा गया था जहां बैतुलमाल की ऊँटियां थी। उन लोगों ने तंदुरुस्त होने पर ऐसी गद्दारी की कि चरवाहों को कत्ल किया और उनकी आंखें फोड़ दी और ऊँटों को ले भागे, इसलिए कसास में उनको ऐसी सख्त सजा दी गई। تو یہ کس لیے تھا؟ قیام امن کے لیے ضروری تھا یہ، تاکہ پھر آئندہ لوگوں کو ہمت نہ ہو، اور ویسے بھی ارتداد کی سزا تو قتل ہی ہے، اور پھر چوری بھی انہوں نے کی تھی، اور بے گناہ لوگوں کو، یعنی بعض روایت سے پتہ چل گیا ایک چرواہے کو ہمارا، بعض سے پتہ چل گیا دو تین چرواہے تھے، اور ایک کی تو اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھی اس طرح سے وہ چرواہوں کے آنکھ نکالی تھی، کسی کی ایک کی آنکھ نکالی تھی یا کسی دو تین لوگوں کی آنکھیں نکالی تھی، تو لہٰذا بدلے میں ان کے بھی وہی گرم سلاخ ان کے آنکھوں میں ڈالی گئی۔ تو یہ جو بدلہ لیا گیا تھا یہ ظلم و زیادتی پر مبنی تھا؟ نہیں، یہ کیا تھا؟ قصاص تھا، یعنی جو انہوں نے کیا تھا سیم اس کا بدلہ ان کے اوپر لوٹایا گیا۔ اور پھر دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ اونٹ بکری اور چوپایوں کا پیشاور ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کے باڑا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہاں پر اونٹ کا پیشاب اللہ کے رسول نے ایک بیماری کی صورت میں پینے کی اجازت دی، ادروائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے کہا، مجھے ابو طیحہ یزید بن حمید نے بیان، انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بکریوں کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیشاب وہاں گرا ہوگا یا اس طرح سے اسمیل بھی آتی ہے، لیکن ایک طرف ہٹ کر اور ضرورت کے وقت وہاں پڑھا جا سکتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائیں، زہری نے کہا جب تک پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ نہ بدلے اس میں کچھ حرج نہیں، اور حماد کہتے کہ پانی میں مردار پرندوں کے پر پڑ جانے سے کچھ حرج نہیں ہوتا، مردوں کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں، اس کے بارے میں زہری کہتے کہ میں نے پہلے لوگوں کو علماء شخص میں سے ان کی کنگھیاں کٹ کر ان کے برتنوں میں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم کہتے کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں۔ تو یہاں پر اصل میں بتانا کیا مقصود ہے کہ کون سی چیز استعمال کی جائے گی، کون سی چیز نجس ہے؟ تو کچھ جانور جن کے دانت یا کھال استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ مردہ جانور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مردہ جانور کسی چیز میں گر جائیں، تو اگر جب تک کہ وہ پانی کا بو، اس کا رنگ اور ذائقہ، یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں چینج ہوگی، تب تک کہ وہ پانی صاف ہی رہے گا، جیسے کہ کوئی مرے ہوئے پرندوں کے پر اگر گر جائیں، یا اگر کوئی مرا ہوا پرندہ بھی گر جاتا ہے، اگر وہ پانی اتنا زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ نجس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہے کی بات الگ ہے، جیسے کہ چوہے کا اسپیشل حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اگلی حدیث میں ہم وہی پڑھیں گے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ عبداللہ بن عباس سے، وہ ام المؤمنین میمنہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، پر میں اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں بھی حدیثوں سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر گھی جمع ہوا تھا یا کوئی بھی کھانے کی چیز ایسی تھی کہ اگر وہ جمی ہوئی تھی، تو اگر اس میں چوہا گر گیا مرا ہوا، تو اس صورت میں اتنی چیز نکال کر پھینک دے، اگر وہ سالڈ تھی یا اس کے پھیلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اگر گھی لکوڈ تھا، یعنی پگھلا ہوا گھی تھا یا تیل تھا، اب اس کے اندر اگر مرا ہوا چوہا گر گیا تو پھر اس کو پھینک دیا جائے گا، لیکن پانی کے بارے میں دوسری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تیل اور پانی میں تھوڑا فرق ہے، تیل میں یا گھی میں اس طرح کی چیزیں گر جائیں اور وہ لکوڈ ہو، جمع ہوا نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو پھینک دیں گے، اور اگر وہ جمع ہوا ہے تو اتنے حصے کو نکال کے پھینکیں گے جہاں چوہا گرا تھا، باقی کا گھی استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اگر پانی میں گرتا ہے، تو پانی میں گرنے کی صورت میں اگر پانی اتنی زیادہ تعداد میں ہو کہ اس چیز کے گرنے سے، لیکن نجاست کی بات الگ ہے، یعنی ہم نجاست کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جیسے جانور ہیں یا اس طرح کی چیزیں اگر گر پڑ جائے پانی میں۔ کیونکہ آپ کو سوچے کہ اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اب کنویں میں پتہ سمجھے ایک محلے میں ایک کنواں ہے، اب اس میں پتہ چلے کہ اچھا بلی گر گئی اندر مر گئی، تو اب وہی کنواں اگر اس کنویں کا پورا پانی پھینکتے تو پہلی بار تو کتنی محنت ہوتی، اور اگر پورا پانی پھینک دیتے تو پھر پورا شہر یا وہ اتنا محلہ کہاں سے پانی پیتا۔ تو اس وجہ سے یہ چیز کو ہم سامنے رکھیں کہ پانی جو ہے جب تک کہ اس کا یہ تینوں چیزیں جو تینوں کوالٹی ہیں اس کی چینج نہ ہو جائے، تو تب تک کہ پاک ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر بہت ہی چھوٹا پانی ہے اس میں اگر کوئی مردہ جانور گر جائے اور آپ اس کو پھینک کر دوسرا استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر استعمال کر لیں، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب پانی کی بہت قلت تھی۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کچھ اور ہے اس بارے میں، اور امام مالک کا فتویٰ کچھ اور ہے، کہ امام مالک کہتے تھے کہ اگر اتنے پانی میں اگر کوئی چیز گرے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ نہیں، اتنے پانی میں اگر چیز گر جائے تو وہ پھینک دو، وہ ناپاک ہو گیا۔ تو کیوں؟ کیونکہ جب امام مالک فتویٰ دے رہے تھے ان کے سامنے کون سا ماحول تھا؟ مدینہ کا ماحول تھا، جہاں پر پانی بہت ہی قلت سے ملتا تھا، ایک گھڑا لانے کے لیے کئی دور پیدل چل کے جانا پڑتا تھا کنویں میں، اور جب امام ابو حنیفہ فتویٰ دے رہے تھے تو ان کے سامنے کیا تھا، نیل و فرات جو ہے وہاں بہ رہے تھے، دریا ہی دریا تھے آس پاس، وہاں پانی کی فراوانی تھی. تو اس لیے یہ معاملہ دیکھا جائے گا. تو اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے کہ اگر ہمارا ٹینک اوپر رکھا ہے سمجھے، اب وہ چھوٹا سا ٹینک ہے، اگر ہم کو پتہ چلے کہ اس میں چوہا گر کے مر گیا، تو آج الحمدللہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم وہ پانی پھینک کر دوسرا پانی یوز کر سکتے ہیں، آ جائے گا فوراً پانی، ہم کو تھوڑی کنویں پر جا کر لانا پڑے گا. لیکن اب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، وہاں پانی ہی نہیں ہے، تو اب اتنا پانی پھینکیں گے تو دوسرا پانی آنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. تو جب تک وہ بو اور ذائقہ نہیں بدلے تب تک وہ نجس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگلا باب دیکھیے. جب نمازی کے پشت پر اچانک کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو اتار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے. ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت لگی ہو، یا بھول کر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہو، یہ تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، پھر نمازی کے وقت میں پانی مل گیا ہو، تو اب نماز نہ دہرائے. ہم سے عبدان نے بیان کیا تھا، مجھے میرے والد عثمان نے شعبہ سے خبر دی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے. اور دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، ہم سے شریح بن مسلمہ کہا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو ان کی پیٹ پر رکھ دے. یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا. کون تھا وہ؟ عقبہ بن ابی معیط. اور دیکھتا رہا، جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹ پر سے اتار کر پھینکا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ بات ان کافروں پر بہت گرا گزری آپ نے انہیں بد دعا دی. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے. ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو. ساتویں آدمی کا نام بھی لیا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے، میں نے ان سب کی لاشوں کو بدل کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ذہنی تکلیف نہیں دی گئی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی گئی، اور نجاست بھی لا کے ڈالی گئی، اوجڑی لا کے ڈالی گئی اونٹ کی. آپ اس سے امیجن کریں کہ دین اتنی آسانی سے نہیں پھیلا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنا ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، کیونکہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ نہ قربانی دینی پڑی، کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی ہم تھوڑی بہت ہم کو جو قربانی دینی پڑتی ہے اس پر بھی ہم بہت زیادہ سامنے والے پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کو سوچے کہ اتنی تکلیفوں سے جب دین پہنچا تو ہم کو اس کی کتنی قدر نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اصل میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران آپ کے اوپر کچھ گندگی گر جائے یا پڑ جائے، کوئی نجاست لگ جائے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور یہ دلیل لائے ہیں بطور دلیل. اس لیے آپ بتائیے کہ امام بخاری کے بارے میں جو جملہ کہا گیا، کون سا جملہ ہے؟ فقہ البخاری کی تراجم میں. امام بخاری کی فقہ کو پہچاننا تو ان کے تراجم کو، ابواب کو دیکھ لو. یعنی آپ دیکھیے دلیل کے طور پر وہ لائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نماز نہیں توڑی تھی اپنی، وہ جھکے ہی رہے سجدے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جیسے بعض اوقات بہت سارے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں، الحمدللہ اب تو ڈائپر کی سہولت ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے انڈیا پاکستان میں، اب تو وہاں پہ خیر یوز کر رہے ہیں، لیکن بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ پورا لباس تبدیل کریں گے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، اس کی وجہ سے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. تو اگر ذرا سی گندگی کچھ لگ جائے تو اتنا حصہ وہیں کا وہیں دھو لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے. بہت ساری کام والیاں کہتی ہیں کہ نہیں باجی کپڑے گندے سے نماز نہیں پڑھتے، تو نجاست تو نہیں لگی ہوتی نا جو اگر برتن دھوتی ہے تو اس سے نجاست تو نہیں لگتی، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی جا سکتی؟ بالکل پڑھی جا سکتی. جب تک نجاست لگے نا، اور اگر آپ اتنے حصے کو دھو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نماز کے دوران ہی کچھ لگ گیا تو پھر آپ کو آپ نماز پڑھ لیں گے. اور جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ کر دیتے ہیں, آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے سمجھے, جیسے بچے نے پیشاب کیا اور آپ کو نہیں پتا تھا آپ کا پیر لگ گیا یا ہاتھ لگ گیا, تب دوبارہ وضو کریں گے جا کے؟ نہیں, بلکہ کیا کریں گے, دھو لیں گے اتنا حصہ اور پھر نماز پڑھیں گے, کیونکہ یہ نواقض وضو میں نہیں ہے. اگر آپ کا ہاتھ گندگی کو لگ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, اس پر بھی دوبارہ وضو کرتے. تو آپ دیکھیں کہ دین کیا ہے اصل میں, اتنا آسان ہے. میں نے خود کتنی بار دیکھا ہے ہمارے خاندان میں کہ اتنا پریشان ہو جاتے, بچہ پیشاب کر دیتے تو وضو کر کے آئے اور پھر اس کے بعد فوراً, اب بچے نے پیشاب کر دیا, ہاتھ لگ گیا, پیر لگ گیا, تو پھر دوبارہ جا کے وضو کیا. تو اب دیکھیں پھر مشکل ہو جاتا ہے نا نماز پڑھنا, تو بہتر ہے کہ کیا ہے, یہ آسانی کو ملحوظ رکھا جائے, جب آسانی دی گئی تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے, آگے کی حدیث دیکھیے, نیند سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں, نبیس سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں. ایک حدیث, بعد والی حدیث ہے, حسن بصری اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ کہا, اور عطا کہتے کہ نبیس اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا نا, کچھ لوگوں نے اتنی لمبی لمبی بحثیں کی اس کے اوپر, اور کتابیں لکھی ہیں, پھر شرحیں لکھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو شہد سے وضو کر لو, تیل سے وضو کر لو, گھی سے وضو کر لو. نبیس, اور ایکچولی نبیس کیا ہے, یہ کھجور کا وہ بنایا جاتا تھا, سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, پڑھا ہوگا ابھی اس میں شاید, جو میڈیسن آتی ہے نبی, ہاں نبی, تو وہ چکٹ سا ہوتا ہے نا شیرا. تو ایکچولی یہاں بتانا مقصود ہے کہ نہیں, آپ کے پاس جو لکوڈ چیز ہے اس سے آپ وضو کر لیتے, یہ دین ہمارا ہم پر زبردستی کیسی پابندی نہیں لگاتا اور ہم کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے, بلکہ الحمدللہ ہمیں کیا کہا گیا, اگر پانی نہیں ہے تو کیا کر لو, تیمم کر لو سب سے اچھا. تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو, لوگ کہتے ہیں دودھ سے کر لو, دہی سے کر لو, تو یہ تو کیا ہوگا, یہ تو نقصان ہو جائے گا, کیونکہ دودھ, اب آج کل تو دودھ بہت مہنگا ہے ہم سب جانتے ہیں, تو اس سے یہ زبردستی کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان نے, ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا, وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام. ایکچولی یہاں نبیس کو بتایا گیا کہ اگر اس میں نشے کی وہ چیز پیدا ہو جائے تو ایسی چیز سے جائز نہیں ہے وضو کرنا, یعنی اگر جو نشے والی چیز جو ہمیں پینے کے لیے حرام ہے اس سے وضو بھی جائز نہیں, کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو, اگر یہ چیز ہو تو اسی سے وضو کر لو, تو لیکن جو چیز پینے کے لیے جب حرام قرار دی جا رہی ہے تو کیا پھر وہ وضو کے لیے جائز قرار دی جا سکتی, نہیں کہی جا سکتی. جو لکوڈ ہوتا ہے تو نبیس کھجور کے شربت کو کہتے ہیں جو میٹھا ہوتا ہے اور جس میں ابھی نشہ نہ آیا, جس میں نشہ آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ خمر ہو جائے گا پھر, نہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ایک پینے کا شربت ہے نا, وہ تو وہ پینے کے لیے ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں کے نزدیک ہے, وہ کچھ فقہی مسائل میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اگر شربت ہو یا آپ کے پاس اگر دہی یا گھی جو بھی لکوڈ چیز ہے آپ اس سے کریں وضو, یا شہد سے کریں. آپ خود سوچیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے نا, کہ اگر ایسی چکٹ چیزوں سے وضو کریں گے تو نماز میں دل لگے گا. بالکل وہی, اصل میں اسی لیے امام بخاری لائے ہیں کہ جب تیمم کی فیسلٹی موجود ہے تو الحمدللہ پھر تیمم کر لیں سب سے بیسٹ. ٹھیک ہے, اس بارے میں کہ عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے, ہم سے محمد نے بیان کیا, سوری ابو العالیہ نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ میرے پیروں پر مالش کرو کیونکہ وہ مریض ہو گئے ہیں. ہم سے محمد نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے نقل کیا, انہوں نے سہل بن سعد السعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سہل کے اتنے قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا. علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے منہ سے خون دھوتی, پھر ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, ایکچولی امام بخاری دو تین چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں, کہ ایک تو علاج کرنا خلاف تقوی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ علاج نہ کرنا ہم کو سمجھ, یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ تقوی کے برابر ہے, کہ اچھا ہم تو جاتے ہی نہیں کبھی ڈاکٹر کے پاس, ہم تو کھاتے ہی نہیں ٹیبلٹ, تو اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نہیں کھا رہے تو یہ زیادہ اجر کب آئے گا, آپ ٹیبلٹ کھا لیں اور کام زیادہ کریں, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو یہاں پر امام بخاری پہلی بات تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی یا کوئی جو محرم رشتے دار ہے وہ والد سے, یا اگر علاج کے طور پر کچھ اس طرح سے کرنا پڑے, نزدیک جا کر چہرہ بھی دھونا پڑے, چہرے کو ہاتھ, کیونکہ ہمارے پر جب تین داری آتی تو ہمارے پر دو ایکسٹریم ہو جاتی ہیں, جب دنیا کی طرف گئے تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح باپ بھائی کے سامنے آؤ اور کچھ احتیاط وغیرہ نہیں, اور جب دین کی طرف آتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اتنا دور ہے کہ بیٹی کو بھی پاس میں نہیں آنے دیا جاتا, ٹھیک ہے, جبکہ کئی اس سے ثابت ہے نا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے, ان کی بعض جو ہے ضعیف روایت سے بتاتے تھے کہ پیشانی کو بوسہ بھی دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو محرم رشتہ تھے باپ اور بیٹی کا رشتہ، تو اتنا اگر ہلکے طرح سے ٹچ کرے یا تو علاج کے لیے یا پیشانی کا بوسہ لے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی دینداری کے خلاف نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نجاست دور کرنے کے لیے دوسروں سے مدد لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگ گئی ہو تو دوسروں سے مدد لی جا سکتی ہے. ایک تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی، اور یہاں خون سے بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مدد لی، ٹھیک ہے. مسواک کرنے کے بیان میں ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو بردہ سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے آ کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی جس طرح آپ کہہ کر رہے ہوں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آگے بتایا گیا کہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے. اور ترمذی کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کر کے نماز پڑھی جانے والی کا ثواب جو ہے وہ بغیر مسواک والی نماز پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے. اور آپ نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ اگر مجھ کو اپنی امت کی مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا. تو وہ امام بخاری نے وہ دو حدیثیں نہیں لائے ہیں اپنے اس میں کیونکہ ان کو ان کے لیول کی نہیں ملی ہوئی، لیکن ایکچولی وہ صحیح حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ صحیح حدیثیں ہیں. لیکن امام بخاری کا لیول کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، سب سے ہائیسٹ لیول، سب میں بھی کیا تھا، سب اے پلس کے ہوں. تو لہٰذا وہ دو حدیثیں اس میں نہیں لائے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنا بہتر ہے، اور جو کرے گا اس کے لیے اجر ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مستحب میں آئے گا یہ، ٹھیک ہے. الحمد للہ. آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان منصور کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، وہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، اگر تو اس حالت میں اسی حالت میں اس رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ. برہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، جب آمن تو بھی کتاب الذی انزلتا پر پہنچا تو میں نے رسول کا لفظ کہہ لیا، آپ نے فرمایا نہیں، یوں کہو وہ نبی الذی ارسلتا، آپ نے ان کے سینے پر ایسا دھکا دیا تھا اور کہا کہ یہی لفظ پڑھو جو میں نے کہا. تو اس سے دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں اس کے لفظوں کو بھی ہمیں چینج نہیں کرنا ہے. اسی لیے کچھ اسکالرس جو سیغے ہم چینج کرتے ہیں، کہ جیسے ہم واحد کا سیغا جمع میں جب چینج کر لیتے ہیں دعاؤں میں، تو کچھ اسکالرس اس کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو واحد کے سیغے میں ہی پڑھا جائے، کیونکہ جب اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول یہاں یہ نہ کہتے کہ حالانکہ دیکھیں نبی کا اور رسول میں کیا فرق ہے، دونوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جو لفظ میں نے کہا ہے وہی لفظ کہو. اور اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ایک حدیث سنا رہے تھے اور سننے والے نے جب دہرایا تو اس نے ایک لفظ آگے پیچھے کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے ایسے نہیں سنا بلکہ میں نے ایسے ہی سنا ہے، تم اسی ترتیب سے دہراؤ. تو وہ لوگ اتنا خیال رکھتے تھے اللہ کے رسول کے الفاظ کا بھی. تو سبحان اللہ، یہاں پر امام بخاری وضو کی فضیلت پر انہوں نے حدیث کو ختم کیا، قرآن کی آیت سے انہوں نے شروع کیا تھا اور وضو کی فضیلت پر کہ اگر جو رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سویا اور یہ دعا اس نے پڑھی تو وہ فطرت پر مرے گا، اور سب سے آخر میں اس کو ایک آدمی، ہم سب جانتے ہیں جو سونے کی عادت ہے اس مسئلے میں بھی دیے گئے ہیں. تو اسے ایک مرد مومن کی صبح اور شام یا ابتدا اور انتہا اور صبح بیدار ہونا اور رات میں سونا سب کچھ کس پر ہوتا ہے، باوضو ہونے پر ہوتا ہے، کہ جب صبح اٹھتا ہے فجر میں وہ تہجد کے لیے تو کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور جب سوتا ہے تو کیا کرتا ہے، باوضو کر سوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان جو ہے انسان پر، جب شیطان انسان سوتا ہے تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے اس کے گردن پر، جب وہ اٹھتا ہے صبح اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کی صبح جو ہے یعنی صحیح اس پر ہوتی ہے، صحیح سنت پر ہوتی ہے. اور اگر وہ پھر نہیں اٹھتا یا پھر وضو نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی صبح نحوست پر ہوتی ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دن بھر شیطان کے ساتھ ہی جو شیطان نے گرہیں لگائی تھی تو اسی پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حالت میں, کیونکہ باوضو رہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم کو ایک خود فیلنگ ہوتی ہے کہ وضو کی وجہ سے ہم خود سوچتے کہ نہیں یہ برے کام کی طرف نہ جائیں, لہٰذا کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم وضو کی حالت میں رہیں تاکہ ہمارے چہرے قیامت کے دن چمکتے رہیں ان شاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.